সৈয়দিনাওয়ামাউলানাবিলকাসিমেহমদিনতাহরিনমাসুমিনমসলুমিনমুন্তজবিনমুন্তখবিনমায়ামি লাসিমালিমামিলমুন্তজরুলহজ্জতিসানিয়শর আল্লাযীনা আযহাবাল্লাহু আনহুমুর রিজসা ওয়াতাহহারাহুম তাতহীরা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়াল্লানাতুদ দাঈমাতুল বাকিয়াতু ওয়ালা আ'দাইহিম আজমাইন মিন ইয়াউমি যুলমিহিম ইলা কিয়ামি ইয়াউমিদ্দিন আল্লাহুম্মা ইন্না নারবাবু ইলাইকা ফি দাওলাতিন করিমা ইউইজ্জু বিহা আল-ইসলামা ওয়া আহলা ওয়া তুযিল্লু বিহা আন-নিফাক ওয়া আহলা ওয়া তাজআলুনা ফিহা মিনাদ-দুআতি ইলা তা'আতিক ওয়াল-ক্বাদাতি ইলা সাবিলিক ওয়া তারযুকুনা বিহা কারামাতাদ-দুনিয়া ওয়াল-আখিরাহ রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল 'উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু ক্বাওলি ওয়াজালনি খালিসান লিওয়াজহিকাল কারীম ইয়া আল্লাহ সালাওয়াত আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা সালাম আলাইহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আম্মা বাদু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফিল কুরআনিল হাকীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্নাহ ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাযিয়াতাম মারদিয়্যা ফাদখুলি ফি ইবাদি বরাদরান আজিজ ও খারান মোহতরম ইনতহাই না সে পাস গুজারি হোগি আগর মে মজমে মে আপনে মোহতরম সিনিয়র কো দেখুন ওর উনে আগে আনে কি দাওয়াত না দূ জনাব মৌলানা গোলাম আব্বাস সাহেব আগর জহমত না হো তো আগে তশরিফ লে আইয়ে ওর এক মর্তবা আপ সব দুরুদ পেশ করেন কে ইস্তেকবাল আপনি ইজাজত সে মদরসে কি ইসলামে আগে আপনি তো বিলকুল যে ইবতদাই দুরুস হতে আমারে ইয়া সরফ মীর ও আমসলা ও শরম সলা তো উসে ভি পহলে দেখো জরা বা জরা বাকি গর্দান করকে যাতে শুরু কিয়া যাতা আমারে মোহতরম বুজুর্গ আমারে মোহতরম সিনিয়র ইয়ে ও শখসিয়ত হ্যাঁ জিনকে সামনে ইয়ে সারি গর্দানে করকে আরবি কি যে ইবতদাই কিতাবে হ্যাঁ ও আমি পড়ি হ্যাঁ ও কই দফা ইনকে সামনে ভি আপনি দর্স সুনায় হ্যাঁ পরবরদিগার আলম সে দুআ হ্যায় কি ও ইনকি তৌফিকাত মে ইজাফা ফরমায়ে এক মর্তবা দুরুদ ভেজিয়েগা মুহাম্মদ ওয়া আলা মুহাম্মাদ। জাহিরে কি মুঝে বতায়া গিয়া কি আজ আটওয়ে ইমাম কি শাহাদত কি মুনাসিবত সে ইখতিতাম মজলিস পর তাবুত ইমাম বরামদ হোনা হ্যায় ইস মহল কো ইস মুনাসিবত কো পেশ নজর রাখতে হুয়ে মানে সূরা মুবারকা ফজর কি ইখতিতামি আয়াত কি তিলাওয়াত কা শরফ হাসিল কিয়া। ظاہر ہے کہ سورہ مبارک فجر اس کا دوسرا نام ہے سورہ حسین اگر آپ تفاسیر دیکھیں گے اور اس میں ان روایات پر نظر ڈالیں گے جو معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں تو اس میں امام کا ایک لقب راضیتم مرضیہ ہونے کے عنوان سے ڈسکس کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ راضیتم مرضیہ کی اور نفس مطمئنہ کی اصطلاحات قرآنی ہیں اور قرآن کی جس آیت میں ہے وہ یہی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کی، اور چونکہ یہ سورہ فجر میں ہے تو اس کو ریلیشن کی وجہ سے امام کے نفس کو نفس مطمئنہ کہا گیا اور سورہ فجر کو سورہ حسین کہا گیا۔ اب اگر آپ آیت کی طرف توجہ کریں تو اس کے بعد پھر آٹھویں امام کے ساتھ اس کا جو رب بنتا ہے وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے، خطاب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے تو کوئی مخاطب ہے، مومنین میں سے بھی کوئی اس پوزیشن میں آ جائے کیا کہنا کہ پروردگار عالم اسے بھی اس طرح سے خطاب کرے، مگر قدر متیقن جو ہے وہ معصومین کی ذات ہے کہ جہاں پر یہ خطاب ہوتا ہے کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی پلٹا، الى ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فد خلیفی عبادی، اور میرے بندگان خاص ان میں تو داخل ہو جا، ان میں تو شامل ہو جا. ود خلی جنتی، اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا، جنت میں بھی شامل ہو جا. یعنی آپ خود غور کیجئے کہ یہاں پر رضایت پروردگار کو مقدم کیا گیا ہے جنت پر، اور یہ وہی چیز ہے کہ جو ہمیں سورہ برات اور سورہ توبہ میں بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، کہ پروردگار عالم نے ایمان والوں سے جو اعمال صالحہ بھی انجام دیتے ہیں ان سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے. تجری من تحتہا الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. مگر جنت کے اوصاف و جنت کے صفات بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، کہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی رضایت یہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اور یہیں پر ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک جہاں ہم جیسے گنہگار بندگان خدا وہ تو اگر جنت کے لالچ میں بھی عبادت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، جہاں جہنم کے خوف سے بھی اگر سجدہ ریز ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر جہاں منزل معصوم کی ہوگی تو وہاں فقط جنت پیش نظر نہیں ہوگی. وہ تو جنت کے وارث ہیں، وہ تو جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں. وہ جب جنت کے وارث ہیں اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں تو ان کے پیش نظر کچھ اور ہیں، اور جب ان کے پیش نظر کچھ اور ہے تو پھر وہ اس طرح سے تشریح کرتے ہیں کہ جو خود مولا کے الفاظ میں آپ کے حافظے میں نقش ہے کہ مولا کا یہ جملہ کہ پروردگار ما عبدتک طمعاً لجنتک، کہ پروردگار میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی. ولا خوفا من نارک، نہ میں نے جہنم کے خوف سے تیرے سامنے سر جھکایا. پھر میرا سجدہ کس وجہ سے، پھر میری عبادت کس وجہ سے، بل وجدتک اہلاً للعبادہ، میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا، فعبدتک، تو میں نے تیرے سامنے اپنا سر جھکا دیا.
محمد آل محمد بلند تر تلوار.
اللہ
یہیں پر برادران عزیز فرق کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے کسی لحظہ خاص میں خدا کا راضی ہونا، اور کسی موقع پر پوری زندگی سے راضی ہونے کی سند مل جانا. یہ زندگی کے اختتام پر جو پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہے یہ تو کوئی بہت ہی بڑا اعلان، ورنہ اگر کوئی لحظہ خاص کسی موقع پر انسان توبہ کرنا چاہے اور پروردگار عالم کو راضی کرنا چاہے تو پروردگار عالم اتنی دیر بھی نہیں لگاتا، پھر تو خدا فوراً راضی ہوتا ہے. یعنی یہ وہ بات ہے کہ جسے میں یقین جانیے، میں ایک طالب علم کے حیثیت سے بہت انجوائے کرتا تھا جب میں نے پہلی مرتبہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کے فٹ نوٹس، یعنی قبلہ پھر واپس اس بات کی گواہ ہیں کہ میرے لیے کم سے کم تفسیر کا پہلا زینہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ قرار پایا تھا. جب میں عربی سے نیا نیا واقف ہو رہا تھا تو اس موقع پر علامہ جوادی کے فٹ نوٹس میرے لیے مشعل راہ تھے. ان کے پھر وہاں سے جو ساتھ ساتھ حواشی تھے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے عربی اور آتی گئی پھر تو تفاسیر کو دیکھنے کے مواقع بڑھتے گئے. مگر وہاں میں نے حضرت علامہ ذیشان کا یہ حسین اور لطیف نوٹ پڑھا اور اس زمانے سے میرے بالکل حافظے پر نقش ہو گیا. اور وہ جملہ کیا تھا ان کا، انہوں نے بہت پیاری بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کیا آسان ہے اور کیا مشکل ہے. یعنی جو ان کے جملے ہیں ان کو میں اپنے الفاظ میں الیبوریٹ کر رہا ہوں کہ کیا آسان ہے اور کیا مشکل ہے، ہمارا خدا سے راضی ہونا یہ مشکل ہے یا خدا کا ہم سے راضی ہونا یہ مشکل ہے. یعنی ایک بحث تو ہے نا برادران عزیز، آپ انصافاً دیکھیں کہ ایک خدا ہے ایک بندہ ہے، تو اگر خدا بندے سے راضی ہو یہ مشکل ہے یا بندہ خدا سے راضی ہو یہ مشکل ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خدا، وہ تو خدا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو سانے ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے، تو پروردگار کا راضی ہونا یہ مشکل لگتا ہے، اور بندہ جو ہے اس کا راضی ہونا تو اس کے پاس چوائس ہی کیا ہے، وہ راضی نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا. مگر مسئلہ یہ ہے برادران عزیز کہ فورسفلی تو سر کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو تو نہیں جھکایا جا سکتا. اگر آپ گن پوائنٹ کے اوپر جھکوانا چاہتے ہیں تو سر جھکے گا، دل تو نہیں جھکے گا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بندے کے پاس چوائس کیا ہے تو بندے کے پاس سر جھکانے پر تو وہ مجبور ہو جائے گا، مگر جو دل کا معاملہ ہے، جو میلان قلبی ہے، جو انکلینیشن اس کا ہارٹ کا ہے، اس بارے میں تو ایک انسان کیا کرے، وہ خود اپنے آپ سے سوال کرے وہ خدا سے کتنا راضی ہے، واقعی وہ خدا سے راضی ہے یا خدا سے شاکی ہے. اگر وہ خدا سے شاکی ہے تو بھی اس کا دل گواہی دے گا، اور اگر وہ خدا سے راضی ہے تو یہ بھی اس کا دل گواہی دے گا. یعنی خود انسان. یہ خود قرآن مجید کی ایک اور آیت کہ سورہ قیامت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا. پھر تو خالق جانے یا خالق کی حجتیں جانے، ورنہ تو یہ بندہ خود جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا. یعنی خاص سیاق و سباق کے ساتھ یہ آیت آئی، مگر پھر اس کے بعد کئی مقامات پر فقہی اعتبار سے بھی معصومین نے اس آیت کو استعمال کیا. مثلا صوم کی حالت میں ایک انسان بیمار ہے تو کتنا بیمار ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا، اس کے حوالے سے بھی معصوم نے کہا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ جتنا انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا. یہ تو خود وہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ اتنا بیمار ہے کہ روزہ اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، اگر ہے تو وہ چھوڑ دے اور اگر نہیں ہے تو روزہ رکھے. تو آپ نے غور فرمایا، یہاں پر بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بندہ، سوال میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا کہ ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق، ایک ہے سانع اور ایک ہے مصنوع، ایک ہے مالک اور ایک ہے مملوک، ایک ہے معبود اور ایک ہے عابد. کون راضی ہو یہ مشکل ہے اور کون راضی ہو یہ آسان ہے. تو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا کہ ایک انسان کے پاس چوائس کیا ہے، وہ تو راضی ہو ہی جائے گا، مگر آپ فورسفلی تو اس کا سر جھکا سکتے ہیں. دل سے وہ راضی ہے یا نہیں وہ تو خود اپنے آپ سے سوال کریں. یعنی ہم میں سے جتنے احباب ہیں وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا واقعا ہم خدا سے راضی ہیں، کہ پروردگار عالم نے جتنا دیا اس پر ہم راضی ہیں. اگر راضی ہوتے تو شاکی نہ ہوتے، اگر شاکی ہیں تو راضی نہیں ہیں. یعنی خدا سے شکوا کرنا اور بات ہے، خدا کا شکوا کرنا اور بات ہے. ایک یہ ہے کہ حالات کی شکایت خدا سے کی جائے، اور ایک ہے خدا سے خدا کا شکوا کیا جائے کہ اے پروردگار تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ جو انداز ہے یہ تو بتا رہا ہے کہ خدا سے شکوا نہیں کیا جا رہا، خدا کا شکوا کیا جا رہا ہے. اب خدا کا شکوا کسی اور سے کیا کریں، تو خدا کا شکوا خدا ہی سے کیا جائے. ورنہ ایک انداز وہ بھی ہوتا ہے کہ سیٹ صاحب کے سامنے ہاتھ کشکول گدائی پھیلا کر یہ کہا جائے کہ خدا تو نہیں دیتا لیکن اگر آپ دے دیں تو آپ کی مہربانی. یہ تو پھر خدا کا شکوا خدا سے بھی نہیں کیا گیا، بلکہ خدا کا شکوا بندوں میں سے کسی اور کے سامنے کر کے پروردگار عالم کی توحید سے عملی طور پر دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا کہ بھئی خدا تو دیتا نہیں ہے، اب کیا کریں. تو اب شاکی ہیں، شکوا کرنا ہے خدا کا، اب کس سے کریں. تو آپ تو یہ شاکی ہے تو پھر راضی ہے، تو راضی تو نہیں ہوا. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ ایک طرف وہ بندہ ہے کہ جو دل سے خدا سے راضی نہیں ہوتا. علامہ جوادی نے وہاں پر جو فٹ نوٹ لکھا وہ یہ تھا کہ یہ بندہ آسانی سے راضی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ خدا کی بات کریں تو وہ اتنا جلد راضی ہوتا ہے کہ کبھی آنسو کے ایک قطرے پر راضی ہو جاتا، کبھی ایک سجدہ شکر پر راضی ہو جاتا. یہ بندہ آنسو کا ایک قطرہ بہا کر تو دیکھے، سجدہ شکر کر کے تو دیکھے، وہ اتنی جلد راضی ہوتا ہے کہ دعائے کمیل میں مولا نے یہی سمجھایا کہ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. وہ اتنی جلد راضی ہوتا ہے یا سریع الرضا. معاملہ یہ کہ اگر لہجہ خاص کی آپ بات کریں تو وہ بہت جلد راضی ہوتا ہے، یہ بندہ راضی نہیں ہوتا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیس یہ کہ پروردگار عالم نے آیت میں دونوں کی بات کی ہے، راضیتم مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربے کے، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں، کہ راضیتم مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے. رضایت کا سفر یہاں سے بھی ہے، رضایت کا سفر وہاں سے بھی ہے. اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، قضیہ کیا ہوا؟ قضیہ یہ کہ ایک ہے زندگی کے کسی خاص لمحے میں خدا کو راضی کرنا، وہ تو پروردگار فوراً ہاتھ پکڑے گا. پروردگار عالم اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت 29 پر سورہ آخری آئے، کہ وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ان کی کوششوں کو ہم ڈی موٹیویشن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے پھر ہم اس کو گرنے نہیں دیتے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے راستوں کی طرف لگاتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ 3 سال کا، 2 سال کا، 1.5 سال کا، جب وہ چلنے کی پوزیشن میں آتا ہے تو کس طریقے سے وہ چلتا ہے، وہ بیبی اسٹیپس جب اٹھا رہا ہوتا ہے तो माँ बाप में से कोई ना कोई साथ साथ खड़ा होता है, हाथ फैलाए हुए। वो उन्हीं हाथों को देखकर अपने हाथ फैला देता है और अपने हाथों को फैलाकर फिर अपने कदमों को हरकत देता है। अब आपने गौर फरमाया, दुआ का और अमल का ताल्लुक क्या है? हाथों को फैलाओ उम्मीद के साथ, मगर पैर तुम्हें उठाने हैं, और इस उम्मीद के साथ पैर उठाओ कि कभी गिरोगे तो कोई संभालने वाला मौजूद है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जिस तरीके से वो बच्चा हाथ को फैलाकर अमल से दस्तबरदार नहीं होता, वो अमल के लिए तैयार होता है, वो पैर उठा रहा है, परवरदिगार यही कहता है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारी राह में कोशिश करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो तुम क्या समझते हो हम उसको गिरने देंगे? हम हतमन हतमन हतमन, लामे ताकीद और नूने ताकीद सकीला, तीन ताकीदात एक कलमे में, कि हम हतमन 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 हम उसका हाथ पकड़ लेंगे, हम उसे थाम लेंगे, हम उसे गिरने नहीं देंगे। तुम कदम उठाकर तो देखो, तुम कोशिश करके तो देखो, तुम्हारी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। फर्दी कोशिशें हों, इंडिविजुअल एफर्ट्स हों, वो भी ज़ाया नहीं होंगी, और जो इज्तिमाई कोशिशें हैं वो भी ज़ाया नहीं होंगी। लेकिन तुम कोशिश करने के लिए तैयार तो हो जाओ। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कोशिश करोगे और हम पर इत्मीनान रखोगे तो तुम्हारे फैले हुए हाथों को हम खाली नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे हाथों से तुम्हें थाम लेंगे। खुसूसियत के साथ अगर कभी लड़खड़ाओगे हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। ये परवरदिगार आलम की तरफ से एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, एक बहुत बड़ी पेशनहाद है, बहुत बड़ा इंसेंटिव कि तुम मुतमईन हो जाओ, तुम अपनी कोशिशों को जारी रखो, कभी गिरने के खौफ से कोशिशें तर्क मत करो, गिरने के खौफ से कोशिशें तर्क मत करो। कोशिश तुम करो, जेन्युइनली कोशिश करो, पॉजिटिवली कोशिश करो, सही राह में कोशिश करो। इस कोशिश को समरबार करना ये हमारी जिम्मेदारी, और अगर कभी नतीजा ताखीर से निकल रहा हो तो परेशान मत रहो, उस ताखीर के बावजूद हमसे राजी रहो, हम तुमसे राजी रहेंगे। अगर तुम्हें वो लगता है कि रिजल्ट थोड़ा सा लेट आया है तो वो तुम्हें लगता है ना, तो तुम जानते ही कितना हो, तो तुम जानते ही कितना हो। आसान तो हिब्बू शयन वह हुआ शरण लकुम, कई मरतबा ऐसा होता है कि तुम किसी चीज़ को दोष रखते हो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो वह हुआ खैरुल लकुम और वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। तो थोड़ा सा हम पर भी इत्मीनान रखो, जितना तुम दुनिया में किसी माहिर पर इत्मीनान रखते हो तो उसके तजुर्बे को देखकर तुम उस पर इत्मीनान करते हो, हमारी अता पर यकीन रखते हुए हम पर ईमान रखो कि अगर किसी वजह से ताखिर हुई, ये खुद दुआ से मुतल्लका जो आयत है वल युमिनू भी, कि उन्हें हम पर ईमान भी रखना चाहिए। जब वो दुआ मांगते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम दुआ कबूल नहीं करते, हम दुआ कबूल करते हैं, मगर तुम्हारी दुआएँ अगर किसी मौके पर उस तरह से पूरी ना हो कि जिस तरह से तुम मांग रहे थे तो परेशान मत हो जाया करो। तुम्हारा दुआ मांगना हमें अच्छा लगता है, तुम्हारा दुआ मांगना हमें पसंद है, जिस तरह से औलाद का माँ से तलब करना माँ को अच्छा लगता है, मगर माँ होते हुए भी कभी औलाद की मसलहत की वजह से उस चीज़ को रोक लेती है। उसने अपनी अता को इसलिए नहीं रोका कि वो देना नहीं चाहती, वो तो अपना वजूद दे देना चाहती है तो वो चीज़ नहीं देगी, यकीनन वो देना चाहती है। बात सिर्फ इतनी है कि वो ये देख रही है, वो विजनरी है, वो ये देख रही है कि अगर अभी मैं दे दूँ तो इसका नुकसान हो जाएगा। मैं अक्सर इस बात को समझाने के लिए खांसी की मिसाल दिया करता हूँ कि आप गौर करें कि बच्चा खांस रहा है और इल्तिजा कर रहा है माँ से कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो, मुझे चॉकलेट खिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। अब पानी पूरी खाने का भी शौक़ उसी वक्त हुआ है, गोलगप्पे खाने का शौक़ भी उसी वक्त हुआ है, चना चाट खाने का शौक़ भी उसी वक्त हुआ है, ये सारी चीज़ें खाने का शौक़ उस वक्त हुआ है जब खांसी खास खास के उसके गले का इन्फेक्शन जो है वो खांसी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आप मुझे बताइए जब वो माँ से ये मांगे तो माँ उसको दे या ना दे? माँ के पास कमी कोई नहीं है, यानी आप ये कहें कि माँ गरीब है कहाँ से देगी, नहीं माँ गरीब नहीं है, माँ के पास पैसे हैं, वो चना चाट वाला भी सामने खड़ा है, वो कोल्ड ड्रिंक वाला वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो दे या ना दे, वो दिलाए या ना दिलाए, تو آپ سب یہ کہیں گے کہ نہیں جناب اس موقع پر دلانا محبت کی بنا پر اگر دلا بھی دیا تو مستقبل میں اس کا نقصان ہو جائے گا. تب آپ مجھے بتائیے کہ دو دن کے نقصان کو دیکھتے ہوئے ماں اگر کسی چیز کو روک لیتی ہے تو ہم اسے اس کی حکمت اور وزڈم سے تعبیر کرتے ہیں. پروردگار اگر کسی موقع پر قیامت کے فائدے کو دیکھ کر اسے نہ دے تو کیا یہ پروردگار عالم کی بخل سے تعبیر کی جائے گی؟ یہ خدا کا بخل نہیں ہے, یہ پروردگار عالم کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا سلوک ہے. وہ سلوک محبت ہے کہ پروردگار کو بندوں کی ادا ادائے طلب یہ حسن طلب پسند ہے کہ بندے مانگ رہے ہیں تو اپنا سمجھ رہے ہیں تو مانگ رہے ہیں. لیکن پھر اگر پروردگار نہیں دے رہا تو اگر بندے اپنا سمجھ کر مانگ رہے ہیں تو خدا اپنا سمجھ کر کسی موقع پر اگر نہ دے تو بندوں کو ایمان رکھنا چاہیے. اس بچے کو حق نہیں ہے کہ ماں کی محبت پر شک کرے اور اس بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ خدا کی ربوبیت پر شک کرے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, قضیہ یہ ہے کہ یہاں ایک ہے کسی لمحے خاص میں خدا کا راضی ہونا, وہ بہت آسان ہے, بہت آسان کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے ایک سجدہ شکر پر راضی ہو جاتا ہے, ندامت کے ایک آنسو پر راضی ہو جاتا ہے, یا سری اربیتا اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. بندہ اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا. لیکن اب آپ غور فرمائیے اگلا مرحلہ کیا ہے کہ وہ خدا جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے وہ بھی بندوں سے بہت جلد راضی ہو جانے والا خدا بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا. بہت غور فرمائیے گا, یعنی میں کسی آیت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ خدا جو بندوں سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے, مولا خود کہہ رہے ہیں سریع الرضا اے بہت جلد راضی ہو جانے والے, وہ جو خدا اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے وہ دین سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوا. مکی زندگی میں نہیں کہا کہ آج میں دین سے راضی ہو گیا, مدنی زندگی کے آغاز میں نہیں کہا کہ میں دین سے راضی ہو گیا. وہ خدا جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے وہ دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے رضایت کا اعلان کر دیا کہ آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, وہی لفظ رضیتو, مگر پروردگار عالم ایسے ہی اعلان نہیں کرتا, رضیت لکم الاسلام دینا. اب آپ دیکھیں برادران عزیز یہ کچھ سٹیپس ہیں نا, ان سٹیپس کو پیش نظر رکھیں تو معصومین کی قدر و منزلت کچھ سمجھ میں آئے, حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا, مگر کچھ سٹیپس کو اگر سمجھیں تو معاملہ روشن ہوتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ایک ہے لہجۂ خاص, ون آف دا مومنٹس, اللہ ہین ما, پروردگار عالم کا راضی ہونا یہ آسان ہے, کا دین سے راضی نہیں ہوتا جب تک ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ کر دیا جائے. تو اب آپ اتنا جملہ کہنے کا تو مجھے حق دیں, اتنا جملہ کہنے کا تو مجھے حق دیں, اور بہت لائٹر نوٹ پر بات کر رہا ہوں اور آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر بات کر رہا ہوں, کہ وہ خدا جو دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو آپ رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر دین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا. تو اگر دین میں ولایت علی نہ ہو تو دین رضی اللہ نہیں ہوتا, تو علی کی ولایت کے بغیر کوئی بندہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معاملہ تو پھر یہی رہے گا کہ جب پروردگار عالم دین سے راضی نہیں ہوتا تو پھر بندے سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ تو انصاف کی بات تو یہی ہے کہ نہ دین دین مرضی پروردگار بن سکتا ہے جب تک ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ ہو, اور جب تک کوئی بندہ مولا کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس وقت تک وہ بندہ بھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا. اب آئیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ دیکھیں, ایک ہے کسی خاص لمحے میں خدا کا راضی ہونا, ایک ہے پوری زندگی سے خدا کا راضی ہونا, یہ دو الگ الگ چیزیں. کسی لمحے خاص میں خدا کا راضی ہونا اور ہاتھ پکڑ لینا یہ آسان ہے, مگر پوری زندگی کے لیے سند دے دینا، یہ زندگی اس شان کے ساتھ ہے کہ راضیتم مرضیہ، یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے. یعنی اگر آپ جناب حر کے قضیے کو لیں تو جناب حر کی زندگی کا اختتام بے شک مرضی پروردگار کے مطابق ہوا، مگر جب تک عاشور کو وہ آئے نہیں تھے تو کیا پروردگار راضی تھا؟ توبہ کی تو خدا راضی ہو گیا، بے شک ہو گیا، مگر اب آپ مجھے بتائیے اس سے پہلے جو کچھ تھا تو کیا خدا راضی تھا؟ ظاہر خدا راضی تو نہیں تھا، حسین کا راستہ روکنے پر تو راضی نہیں تھا، بے شک راضی نہیں تھا. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ایک ہوتا ہے خدا کا زندگی کے کسی خاص موقع پر راضی ہونا، اور ایک ہوتا ہے زندگی کے اختتام پر راضی ہونا، اور ایک ہے پوری زندگی سے راضی ہونا. ان سب چیزوں کے درمیان فرق ہے. پھر واپس سنیے گا، ایک ہے زندگی کے کسی خاص موقع پر ہاتھ پکڑنا، راضی ہو جانا کہ اگر تم کوشش کرو گے تو ہم محروم نہیں لوٹائیں گے، ہم تم سے راضی ہیں، کوشش تو کرو، ہم تمہارے ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں، راضی ہوتے ہیں تم سے، کوشش کرو. ایک ہے کسی موقع پر خدا کا راضی ہونا، اور ایک ہے زندگی کا اختتام رضایت پروردگار کے ساتھ ہونا، اور ایک ہے پوری زندگی سے خدا کا راضی ہونا. یہ الگ الگ مراحل. یہاں تک اگر واضح ہوا تو اب میں آپ کی خدمت میں اگلی چیز عرض کروں. اگر یہ واضح ہو گیا کہ ایک ہے زندگی کے، میں تکرار کر رہا ہوں اور پرپزلی تکرار کر رہا ہوں، ایک ہے زندگی کے کسی خاص موقع پر خدا کا راضی ہونا، ایک ہے زندگی کے اختتام پر خدا کا راضی ہونا جو حر کا نصیب ہوا، اور ایک یہ ہے کہ پوری زندگی سے خدا کا راضی ہونا. یہ سب اپنی جگہ پر ہے، مگر اب میں آپ کی خدمت میں اگلا مرحلہ عرض کروں. ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا منتخب بندہ ہو کہ جس کی رضا کو خدا اپنی رضا قرار دے دے. یعنی یہ عجیب منزل ہے کہ جہاں خدا کا اعتماد اس طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس طرح سے جھلکتا ہے، اس طرح سے چھلکتا ہے کہ پروردگار عالم سند دے دیتا ہے کہ اس کا راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں راضی ہو گیا، اور اگر یہ ناراض ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ میں ناراض ہو گیا. یعنی آپ غور فرمائیے گا، اب بندے کا خدا سے راضی ہونا یہ ڈسکس نہیں ہو رہا، وہ کس منزل پر ہوگا، پوری زندگی اس کی خدا کے نزدیک کتنی محترم ہوگی کہ اگر وہ کسی کو راضی ہونے کی سند دیتے تو وہ دلیل بن جائے کہ خدا راضی، اور اگر وہ کسی سے ناراض ہونے کا اعلان کر دے تو یہ دلیل بن جائے کہ خدا ناراض ہے. یہ جملہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک پیغمبر اکرم کا یہ فرمان شہزادی کے بارے میں ہمارے سامنے نہ ہو کہ ان اللہ یرضى لرضاك یا فاطمہ ویغضب لغضبك یا فاطمہ. اے فاطمہ، اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے پر ناراض ہوتا ہے. ان اللہ یرضى لرضاك ویغضب لغضبك. اے فاطمہ، اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کا عجیب فرمان ہے، جس کے بعد آپ برادران عزیز انصاف کی بات یہ ہے کہ دنیا جس کو چاہے کہ رضی اللہ کہے، مگر ہم تو پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بتول راضی ہے یا نہیں ہے. اگر شہزادی راضی ہے تو ہمارے پاس تو یارڈ اسٹک یہی ہے، اور یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد اگر کہیں ہمیں نظر آ جائے کہ شہزادی نے اعلان کر دیا کہ وہ غضبناک ہیں، تو پھر دنیا کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کہے، مگر ہم خدا پر جھوٹ نہیں مان سکتے. بہت توجہ کیجیے گا، ہم خدا پر جھوٹ نہیں مان سکتے. یہ تہمت ہے کہ خدا راضی ہو گیا. جب شہزادی راضی نہیں ہے تو اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار عالم راضی نہیں ہے. تو اب واپس سے آئیے ذرا برادران عزیز، اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا دیکھیے، زندگی کے کسی مرحلے پر راضی ہونا ایک مرحلہ ہے، زندگی کے اختتام پر راضی ہونا خدا کا یہ ایک مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ ہے پوری زندگی سے راضی ہونا یہ اور بڑا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد کوئی اس منزل پر ہو کہ جہاں پر اس کا راضی ہونا دلیل بن جائے کہ خدا راضی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں میں نظر یہ آتا ہے کہ وہ بندہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ خدا اپنی مرضی کو بیچ کر اس کے نفس کو خرید لیتا ہے. یعنی یہ جو امیر المومنین کا مرتبہ اور مقام ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے سورہ بقرہ کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. تو آپ نے غور فرمایا وہ شب ہجرت جو سودا ہوا ہے اس کے نتیجے میں نفس بکا ہے اور خدا نے مرضی خرید لی. یعنی ایک وہ منزل تھی کہ جہاں خدا یہ کہے میں پوری زندگی سے راضی ہوں, سند ہے بے شک بہت بڑی سند ہے, مگر یہ اگلا مرحلہ کہ خدا یہ کہے کہ اگر یہ راضی تو میں راضی, اور یہ تو اس سے بالا تر مرحلہ ہو گیا کہ جہاں پر اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اس نے تو وہ کام کر کے دکھایا کہ راضی ہونا تو اپنی جگہ, اس نے اپنا نفس بیچ کر ہماری مرضی کو خرید لیا, ہماری مرضی کو خرید لیا. یعنی بڑی ایفرٹ کی ہے, اور ایسی ایفرٹ کی ہے کہ جسے پروردگار نے ایکنالج کیا ہے. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, لوگوں میں ایک علی بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب میں مرتضیٰ تک آیا تو مصطفیٰ تک کیوں نہ جاؤں؟ اگر شہزادی تک بات آئی اور ہم مرتضیٰ تک گئے, مولا تک گئے, تو مولا کے بعد مولا جنہیں اپنا مولا مانتے ہیں ان تک کیوں نہ جاؤں؟ تو آئیے ذرا سورہ بقرہ ہی کو دیکھیے, دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے پروردگار عالم کیا اعلان کر رہا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے حبیب ہم آپ کا چہرہ, یہ تحویل قبلہ سے متعلق آئے تھے کہ جہاں پر بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جا رہا ہے. تو پیغمبر اکرم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ اب رخ بیت المقدس کی طرف ہوگا تو اس انداز سے ہوگا کہ پشت ہوگی خانہ کعبہ کی طرف. مکہ میں پیغمبر اکرم یہ اہتمام کرتے تھے کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے تو بھی اس طرح سے رخ کرتے تھے کہ کعبہ درمیان میں آ جائے, اس لیے کعبہ سینٹر میں تھا. تو یہ ممکن تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کو سامنے کی طرف رکھا جائے, یہ پیغمبر اکرم کا انداز تھا. یہ کعبے سے ایک لانگنگ, کعبے سے ایک محبت, کعبے سے ایک عقیدت. مگر جب مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں پر 180 ڈگری پر کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو کعبے کی طرف پشت, اور اگر کعبے کی طرف رخ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف پشت. تو اب پیغمبر اکرم کیا کریں, حکم خدا ہے تو خود خلاف حکم پروردگار تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو پیغمبر اکرم کبھی بھی حکم خدا کے خلاف نہیں کیا, مگر علم پیغمبر میں ہے کہ وہ وقت آئے گا جب بیت المقدس کو خانہ کعبہ سے تبدیل کیا جائے گا, تحویل قبلہ. تو جب پیغمبر اکرم کے علم میں ہے تو پیغمبر اکرم کو حق ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا کہ قد نرا, دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے پہلے ہی صفحے پر آپ کو یہ آیت ملے گی, قد نرا تقلب وجهك في السماء. اب پروردگار نے ذکر بھی اس طرح سے کیا ہے جس طرح سے عاشق اپنے معشوق کا ذکر کرتا ہے, حبیب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. قد نرا, اے حبیب ہم دیکھ رہے تھے, تقلب وجهك في السماء, کہ آپ بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں. کہ اب وہ آیت نازل ہوئی, اب وہ آیت نازل ہوئی, اب وہ حکم آیا, اب وہ حکم آیا. قد نرا, ہم دیکھ رہے تھے, تقلب وجهك في السماء, کہ آپ بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اب ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں. یعنی یہ کہنے کا حق دیجئے کہ ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے اور خدا اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں, جو آپ کو راضی کر دے. یہ ایک مرحلہ, اور دوسرا مرحلہ جو سورہ الضحیٰ کے اندر ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا اور عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اتنا عطا کرے گا آپ کا پروردگار آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی یعطیکا عطا سے ہے, یعطیکا عطا سے, اور مستقبل کا صیغہ ہے, صیغہ مضارع, کہ یعنی مستقبل میں اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مجھے معلوم ہے کہ اس کی ایک شرح ایک تفسیر وہی کی گئی کہ جب قیامت کے میدان میں پیغمبر اکرم کا حق شفاعت ہے اور مجھے اس سے انکار بھی نہیں, کہ پروردگار اپنے حبیب کو میدان قیامت میں شفاعت کا وہ اختیار دے گا کہ جس کے بعد پیغمبر اکرم راضی ہو جائیں گے, امت کی شفاعت کریں گے. مگر ذرا غور کیجئے تو خود قرآن مجید تفسیر قرآن بالقرآن کے عنوان سے علماء کرام نے بالکل درست متوجہ کیا. یہ دیکھیے برادران عزیز, سارا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کی ان محنتوں کو کوئی پڑھ کے تو دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زحمتیں اٹھائی گئی ہیں. ذرا آپ دیکھیے یہ جو یعتیکا ہے, اس یعتیکا کا استعمال ایک دوسرے صیغے میں ماضی کے عنوان سے پروردگار نے کیا. اس کا مطلب کیا؟ ایک اعلان تھا ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے, اور ایک اور موقع آتا ہے کہ جہاں پر پروردگار کہتا ہے اے حبیب ہم نے عطا کر دیا. تو جو قیامت کے میدان میں دیا جائے گا وہ اپنے مقام پر. مگر ذرا غور فرمائیے کہ یہاں پر کہا گیا یعتیکا, دیا جائے گا, اور دوسرا موقع آیا جہاں کہا گیا ہم نے دے دیا, اور جو دیا ہے وہ تھوڑا نہیں ہے, وہ کثیر دیا ہے, وہ کثرت کے ساتھ دیا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس سے پیغمبر اکرم کو راضی ہونا تھا وہ آیا تو پروردگار نے اعلان کیا کہ حبیب ہم نے آپ کو دے دیا. آیا تب آپ کے ذہن میں آئی انا آتینا کل کوثر, اے حبیب زہرا کی صورت میں ہم نے آپ کو تھوڑا نہیں دیا ہے, ہم نے آپ کو کثیر دیا ہے. ہم نے اللہ ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ دیا ہے, کوثر دیا ہے کہ جس کے اندر کثرت ہی کثرت ہے. آپ نے غور فرمایا کہ زندگی اگر یہ مختصر ہو مگر اس کا اثر اتنا زیادہ ہو کہ وہ کوثر بن جائے, وہ ہے شہزادی. اور پھر اگر آپ شفاعت کے عنوان سے دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب سیدہ پیغمبر اکرم کی طرف سے میدان قیامت میں شفاعت کرنے والی بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیے برادران عزیز, یہ تمام تر آیتیں آپ نے سنی اور ظاہر ہے کہ ان کو ریلیٹ کر کے میں کسی نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, اور آٹھویں امام کا جو ذکر ہے وہ تو مجھ پر ابھی ڈیو ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ان تمام تر آیتوں کو تو سمجھ میں آئے گا کہ رضایت ایک نفس کی کیفیت کا نام ہے, راضی ہونا نفس کی کیفیت کا نام ہے, کہ جس کے بعد دل اندر سے گواہی دے کہ جو ہوا درست ہوا, جو ہوا ٹھیک ہوا, جو ہوا صحیح ہوا. یہ نفس کی کیفیت ہے. ایک ہے انسان کا زبان سے کہہ دینا اور ایک ہے اس کے دل کا گواہی دینا. اگر اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں وہ کیفیت ایجاد ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر کسی خاص موقع پر ایک انسان اپنے دل میں رضایت کا احساس کرتا ہے, اور کبھی وہ کیفیت آتی ہے کہ جہاں وہ ہر ہر لمحے اپنے پروردگار کی رضا کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اس رضایت کے لیول میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ کسی خاص وجہ سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ اس جملے کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرے. جو اب تک میں نے آپ کے سامنے بیانات دیے ہیں اس کی روشنی میں اگر سوال ذہن میں آتا ہے, میں نہ سوال پیش کر رہا ہوں نہ جواب, مگر یہ جملہ ضرور کہہ رہا ہوں, عین ممکن ہے کہ ایک انسان دل سے راضی ہو اور مزید رضایت کی گنجائش موجود ہو. یہ ہے کہ ایک انسان دل سے راضی ہو, مزید راضی ہونے کی گنجائش موجود ہو, اور وہ مزید راضی ہو کسی اگلے مرحلے پر. مگر جو پچھلا مرحلہ تھا وہ رضایت سے خالی نہیں تھا. ایک ہے شکایت اور ایک ہے رضایت. اس کے دل میں شکایت کہیں نہیں ہے, وہ پروردگار کی شکایت کسی سے نہیں کر رہا, وہ دل سے راضی ہے خدا کے ہر فیصلے پر. اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ مستقبل میں ایک اور فیصلہ خدا کی طرف سے آنا ہے, لہذا وہ اس فیصلے کا منتظر ہے, اور پھر اس کے آنے پر مزید راضی ہو جاتا ہے. لہذا رضایت قبلی اور رضایت بعدی, یعنی رضایت جو پہلے اس کے پاس تھی اور رضایت جو بعد اس کے پاس ہے, یہ آپس میں منافات نہیں رکھتی, یہ آپس میں کنٹرڈکٹ نہیں کرتی. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اب آئیے ذرا اس دعا کی طرف توجہ کیجیے کہ جو دعائے کمیل کے اندر بھی ہمیں سکھائی گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی دعاؤں میں بھی ہم کو سکھائی گئی. اور وہ کیا ہے؟ اس دعا کے اندر یہ سکھایا گیا, یہ بتلایا گیا, یہ سمجھایا گیا کہ خدا سے مانگو اور بھرپور مانگو, خدا سے مانگو اور بھرپور مانگو. لیکن جب تم نے سب کچھ مانگ لیا پروردگار سے تو ایک مرحلہ وہ آنا چاہیے جب تم اپنے دل سے یہ دعا اپنی زبان پر جاری کرو، ان تجعلنی بقسم کا راضین خانیا، کہ پروردگار یہ تو وہ سب کچھ تھا جو میں نے مانگ لیا، مگر اب سب کچھ مانگنے کے بعد جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس حصے پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، یعنی میری طرف سے عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ میں مثال پہلے عرض کر چکا کہ قدم اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں، ہاتھ تھامنے کے لیے تو تیار ہے، جب میں قدم اٹھا رہا ہوں تو ہاتھ تھامنے والا ہے، تو اس کے بعد میں آگے تو بڑھوں گا، اتنا تو مجھے معلوم ہے، مگر میں کتنا آگے بڑھوں اور کتنا آگے نہیں بڑھ سکوں میں اس کا فیصلہ تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے میرا حصہ کم رہ گیا، جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے میرا حصہ کم رہ گیا، ون، نمبر ٹو، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تو اب اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حصہ میرا رہے، تو جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں حاسد نہ بن جاؤں، اب میں جیلس نہ ہوں، اس لیے کہ میں دیکھوں گا کہ دوسرے بہت سارے افراد ہیں وہ آگے بڑھ گئے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ تو نے راضی ہو کر دیا ہے یا کوئی آزمائش ہے، بہت توجہ کیجیے گا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ تو نے جو اسے دیا ہے تو اس سے راضی ہو کر تو نے دیا، یا تو نے اس کی کوئی آزمائش خاص اس کے لیے رکھی ہے جس آزمائش سے مجھے دور رکھا۔ یہ تو میدان قیامت میں جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ہر ایک کا کوشچن پیپر کیا تھا، ہر ایک کا کوشچن پیپر سیم نہیں ہے برادران عزیز۔ اسی لیے پروردگار فرماتا ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض، کہ اگر تم دیکھو کہ بعض کو کسی خاص چیز کے اندر خدا نے زیادہ دیا ہے تو تمنا کر کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان مت کرو، اس کا پیپر کچھ اور ہے، تمہارا پیپر کچھ اور ہے، تمہاری صلاحیتیں اور ہیں، تمہارا پوٹینشیل اور ہے، اس کی صلاحیتیں اور ہیں، اس کا پوٹینشیل اور ہے، تم سے مانگا کچھ اور ہے، اس سے مانگا کچھ اور ہے، تم خدا سے مانگو اور بے شک مانگو، مگر مانگتے مانگتے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ آخر میں جو خدا نے تمہارا حصہ مقرر کیا ہے۔ پھر یاد رکھیے گا یہ دو پوائنٹس، کہ ایک رزلٹ وہ نہیں آیا کہ جو میں انٹیسپیٹ کر رہا تھا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور دوسری چیز میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ یہ نہ ہو کہ انسان اپنی سستی کو خدا کی مرضی کہہ کر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، یہ نہ ہو۔ اگر کوتاہی اس بندے کی طرف سے، وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ کہے کہ ہاں جو خدا کی مرضی، یہ کیا بات ہے؟ تو پروردگار عالم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کوشش تو تم کو کرنی ہے، غور فرمایا آپ نے برادران عزیز، لیکن ایک مرتبہ انسان نے اپنی ایفرٹس کر لی، کوشش کر لی، زحمتیں اٹھا لی، محنت کر لی، پسینہ بہایا، اور پھر اس کے بعد رزلٹ وہ نہیں آیا، کوشش میں اس نے کمی نہیں کی، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم اس سے زیادہ اس موقع پر اس کو نہیں دینا چاہتا۔ وہ یہ کہے کہ انت جعلنی بقسم کا راضین خانیا، کہ پروردگار جو حصہ تو نے میرا مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر آئیے آٹھویں امام کا یہ جملہ سنیے، اس موقع پر جن کے نام کا حصہ بن گیا رضا، یعنی وہ کتنا خدا سے راضی ہوگا کہ اس کے نام کی جگہ ہم اس کو رضا کے نام سے جانتے ہیں، وہ رضا، امام رضا علیہ السلام، انہوں نے رضایت پروردگار کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب جملہ کہا، اور انصافاً مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، ایک تو طالب علم کی حیثیت سے میں تو اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ آٹھویں امام کا جملہ جو بہار الانوار میں بھی ہے، منتل اعمال میں شیخ عباس قمی نے بھی اس کو نقل کیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے حضرت علامہ ذیشان نظر جوادی نے بھی نقوش عصمت میں بھی اس کو نقل کیا۔ کیا خوبصورت جملہ، رضایت پروردگار، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، آٹھویں امام فرماتے ہیں، اگر، سنیے گا اس پورے سیاق و سباق کے ساتھ، اس پورے کانٹیکس کے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، امام فرماتے ہیں اگر کوئی خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اگر کوئی خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو خدا اس کی مختصر عبادت پر راضی ہو جاتا ہے۔ برادران عزیز انصافاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ملین ڈالر کا اگر کوئی جملہ ہو سکتا ہے تو یہ قیمت تو لگائی نہیں جا سکتی, پرائس لیس, لیکن یقین جانیے برادران عزیز انتہائی قیمتی جملہ. امام فرماتے ہیں کہ بھائی تم خدا کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں کرتے؟ ایک علی نے ڈیل کی تھی کہ اپنے نفس کو بیچا تھا, مرضی پروردگار کو خرید لیا, نفس کو بیچا علی الاطلاق, مرضی پروردگار کو خریدا ایبسولوٹلی علی الاطلاق. تم ایک کام کرو, تم علی الاطلاق نہ صحیح, ایک خاص کموڈیٹی کو ایکسچینج کر لو. تم کیا ایکسچینج کرو کہ خدا اگر رزق دیتا ہے تمہیں کم لگتا ہے, وہ کم ہوتا نہیں ہے. اگر تمہیں بظاہر کم لگتا ہے تو تم ایک کام کرو, اپنے نفس کو آمادہ کرو کہ وہ اس کم رزق پر راضی ہو جائے. اگر تم اپنے نفس کو آمادہ کر لو گے اس کم رزق پر راضی ہونے پر, تو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری عبادتوں کے جو واقعا کم ہیں, تم جتنی بھی کر لو وہ عبادتیں کم ہیں. ذرا غور کیجئے گا, میں نے عرض کیا تھا وہ رزق جو تمہیں کم لگتا ہے وہ کم نہیں ہے, لیکن جو تمہیں کم لگتا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ تو تمہاری عبادتیں جو واقعا کم ہیں اس پر خدا راضی ہو جائے گا. کہہ رہا کوئی بات نہیں, میرا بندہ ہے, میں اس کی اس عبادت کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہوں. آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز, آٹھویں امام کا یہ جملہ اگر ہو سکے, آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیے, کتاب کے حوالے بھی میں نے آپ کو دیے ہیں اس پر دیکھیے, یہ وہ جملہ ہے کہ جس کو فارورڈ کرنا چاہیے انصافی. اگر کوئی کہے کہ آٹھویں امام کی زندگی سے ہم کیا فارورڈ کریں, تو میں کو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں, مگر فیبریکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی تسنوں کی ضرورت نہیں, کسی کاسمیٹک کی ضرورت نہیں ہے, کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جینون جملہ ہے آٹھویں امام کا. اس جملے کو آپ فارورڈ کیجیے, واقعی دل کو چھو جانے والا جملہ, دل پر اثر کرنے والا جملہ ہے کہ اگر کوئی خدا کے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو خدا اس کی مختصر عبادت پر راضی ہو جاتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اب یہ آٹھویں امام کی زندگی جو ہے اس پر بات تو بڑے اینگلز ہیں کہ جس سے بات کی جا سکتی ہے. دیکھیے 203 ہجری یہ وہ سال ہے کہ جس میں ہمارے آٹھویں امام کی شہادت ہوئی ہے. 203 ہجری, زندگی 55 سال, 55 برس کی زندگی ہے. اچھا آٹھویں امام سے آپ پیچھے کی طرف چلیے, ساتویں امام 55 برس, چھٹے امام 65 برس, پانچویں امام 57 برس, چوتھے امام 57 برس, امام حسین 57 برس, امام حسن 47 برس. یہ یاد رکھنا بہت آسان ہے, اگر آپ اس ترتیب سے اس کو یاد رکھیں تو یاد رکھنا بہت آسان ہے. ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسے عرف عام کے اندر جس کو کہا جائے جگاڑ ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. یہ لفظ جگاڑ کے استعمال پر میں اہل زبان حضرات سے معذرت چاہتا ہوں, مگر اب یہ لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ شاید اس لفظ کے استعمال میں کوئی ایسی قباحت بھی نہیں ہے, اور جبکہ میں تو اہل زبان ہوں بھی نہیں, زیادہ ویسے ہی اردو کے مجھے 100 خون معاف ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ واقعاً ایک ترتیب نہیں لگتی آپ کو, اگر آپ پیغمبر اکرم سے شروع کریں, پیغمبر اکرم زندگی 63 برس, مولا کائنات 63 برس, جو رسول کی زندگی ہے وہی نفس رسول کی زندگی ہے. ترسٹھ برس یاد رکھنا آسان ہے. پھر اس کے بعد اگر معصومین میں آپ تلاش کریں گے کوئی 60s میں نہیں ہے سوائے چھٹے امام کے, پھر آسان ہے. یعنی تین ہی معصومین ہیں جو 60s میں ہیں, 63 برس پیغمبر اکرم, 63 برس مولا کائنات, پھر چھٹے امام جن کے نام پر فقہ کو کہا گیا فقہ جعفری, چھٹے امام 65 برس. تو یاد رکھنا تو بہت آسان ہو گیا, پیغمبر اکرم 63 برس, مولا کائنات 63 برس, چھٹے امام 65 برس. پھر اس کے بعد اگر آپ آئیے تو آپ کو ملے گا کہ اگر آپ امام حسین سے شروع کریں سید الشہداء, پھر چوتھے امام پر آ جائیں, پھر پانچویں امام پر آ جائیں, تینوں امام ستاون برس. یعنی پہلے تین معصومین کی میں نے آپ سے بات کی کہ اگر آپ پہلے تین معصومین کو دیکھیں جن کی 60s کے اندر ایج ہے, پیغمبر اکرم, مولا کائنات, چھٹے امام, 63, 63 اور 65, امام حسین, چوتھے امام, پانچویں امام, تینوں 57 برس. پھر اس کے بعد اگر آپ چھٹے امام کے بعد آئیں تو ساتویں امام اور آٹھویں امام, جہاں پر آج کو بات کو روکنا چاہتا ہوں, 55 برس. ساتویں امام بھی 55 برس, آٹھویں امام بھی 55 برس. اور اگر آپ ایک امام حسن کو دیکھیں تو 10 سال کا فاصلہ ہے امام حسین کے ساتھ, 10 سال پہلے یعنی عمر کے اعتبار سے ان کی شہادت ہوئی 47 برس۔ جناب سیدہ معصومین میں وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی سب سے مختصر ہے اور وہ 18 برس۔ اگر اتنا آپ یاد رکھ سکیں، ظاہر ہے بزرگان تو میرے مخاطب نہیں، میں تو جوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر جن کو ہم اپنا امام کہتے ہیں، معصوم کہتے ہیں، پیشوا، رہبر کہتے ہیں، کم سے کم ان کی زندگی کے بارے میں یہ بیسک معلومات تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ میں تو آج سے 8ویں امام کی حد تک چاہتا ہوں کہ زندگی کتنے سالوں پر محیط تھی اتنا تو ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم 63 برس، مولا کائنات 63 برس، پھر اس کے بعد شہزادی 18 برس، انتہا سب سے مختصر زندگی شہزادی کی، پھر اس کے بعد امام حسن 47 برس، امام حسین 57، چوتھے امام 57، پانچویں امام 57، چھٹے امام 65، ساتویں امام 55 اور 8ویں امام 55۔ باقی کا کورس بعد، ابھی یہاں تک جس امام کی زندگی پر آج ہمیں رکنا ہے اس امام کی حد ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ ذہن میں رکھیں، پیغمبر اکرم مدفن مدینہ، مولا کائنات نجف، جناب سیدہ مدینہ جنت البقیع، امام حسن جنت البقیع مدینہ، پھر اس کے بعد امام حسین کربلا، چوتھے امام مدینہ بقیع، پانچویں امام بقیع، چھٹے امام بقیع مدینہ منورہ، ساتویں امام کاظمین یعنی بغداد کا سبب، آٹھویں امام مشہد۔ مشہد، یہ مشہد کو مشہد کہا گیا 8ویں امام کی شہادت کے بعد۔ مشہد کا مطلب ہے شہادت کا مقام، وہ جگہ جیسے مقتل، قتل ہونے کا مقام، مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ یا قتل ہونے کا زمانہ، مشہد شہید ہونے کا زمانہ یا شہید ہونے کی جگہ۔ اس جگہ کا نام پہلے مشہد نہیں تھا، اس کے مختلف نام تھے، توس کہا جاتا تھا اور بھی کچھ نام تھے، لیکن اسے مشہد کہا گیا امام کی شہادت کے بعد۔ جیسے اس جگہ کو جہاں پر 8ویں امام کی قبر ہے اس کو روضہ امام رضا کہا گیا بعد میں، پہلے تو اسے ہارون رشید کی قبر کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہیں پر قریب میں کہیں 8ویں امام کے ہارون رشید کی بھی قبر تھی۔ مگر آپ غور فرمائیے، یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ایک مرتبہ ایک یعنی آپ کے استادی حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا، انہوں نے ایک مرتبہ بہت پیاری بات کہی تھی، مجلس میں کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کی قبروں کا تعین کرنے کی کوشش کریں، تو جب دفن کیے گئے تو بڑے توجہ و احتشام کے ساتھ دفن کیے گئے، مگر آپ کو یقین کے ساتھ نہیں ملے گا کہ کون کہاں پر دفن ہے، امکان ہے شاید یہاں پر دفن ہو، امکان ہے شاید وہاں پر دفن ہو۔ یعنی عجیب ہے واقعا، بادشاہوں کی تاریخ میں امکان ہے شاید یہاں پر شاید وہاں پر، 100 سال گزرتے ہیں نشان مٹ جاتا ہے، کسی کے 500 سال گزرتے ہیں نشان مٹ جاتا ہے، 1000 سال گزرتے ہیں نشان مٹ جاتا ہے، کمال ہے۔ یہ بادشاہوں کی قبروں کا معاملہ ہے، اور وہ جو اللہ والے تھے اگر ریگستان میں دفن ہو گئے تو ریگستان نجف بن گیا، اور اگر جنگل میں دفن ہو گئے تو جنگل کربلا بن گیا۔ عجیب ہے، اگر وہ ریگستان میں نجف، کسی کو نہیں معلوم تھا اس وقت کہ مولا کو کہاں پر دفن کیا گیا، مگر بعد میں وہ مدفن امیر المومنین نجف، وہ صحرا، وہ جنگل، وہ کربلا۔ آج آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جھوک در جھوک جا رہے ہیں، کس آرزو میں کہ وہاں پر جا کر ایک جملہ کہنا ہے، السلام علیکم، کمال ہے۔ اگر بادشاہوں میں یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ کس کی قبر کہاں پر ہے، وہ ہارون رشید ہے بس۔ اور وہ کس وجہ سے، کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 8ویں امام کی قبر جہاں پر ہے اس سے اتنے اتنے فاصلے پر ہارون رشید کی قبر ہے، سے وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، قبر کا کچھ نہیں پتہ ہے۔ اگر اس بادشاہ کی قبر کے بارے میں کچھ ٹریس ملتا بھی ہے تو وہ امامت کے قدموں کی بھیک ہے، امامت کی بھیک ہے۔ جب دفن کیا تھا مامون نے تو یہ سمجھا تھا کہ وہ 8ویں امام کو آنر کر رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کے پہلو میں دفن کر رہا ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ پہلو میں دفن ہونا کبھی بھی کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون دفن ہوا، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں کون دفن ہوا۔ اگر کردار خود کچھ نہیں ہے تو ہارون رشید کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے پہلو میں قبر ہو، پہلو میں دفن ہونا، اور اس کے اوپر آپ قیاس کر لیجئے دوسرے تمام کیسز کو، ظاہر ہے کہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ الکنایہ تو اولا من التصریح، کنایہ کافی، آپ سمجھ سکتے ہیں. مگر اب برادران عزیز اگر آپ آٹھویں امام کی جیسے چوتھے امام کی زندگی آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو دعا، بکا، عزاداری یہ آپ کو نظر آئے گا. آٹھویں امام کی زندگی میں بھی آپ کو یہ تمام تر چیزیں نظر آئیں گی، دعا بھی نظر آئے گی، بکا بھی نظر آئے گی، نظر آئیں گی. عزاداری کو بہت بہت فروغ دیا ہے آٹھویں امام نے. بالکل آٹھویں امام کی سیرت پہ لکھا ہوا ہے کہ چاند محرم کا نظر آتا اور آٹھویں امام کو کوئی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، آٹھویں امام کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. ریان بن شبیب سے جو امام کی روایت ہے وہ آپ سب کے حافظے میں تقریباً موجود ہوگی کہ جہاں پر روتے ہوئے آٹھویں امام نے کہا، اپنا شبیب ان کن تباقیان، اے فرزند شبیب، اگر کسی بات پر رونا آئے نا، زندگانی یہ دنیا کے اندر کئی مراحل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں انسان غمگین ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، معذور ہوتا ہے، ملول ہوتا ہے، کبھی دخاطر ہوتا ہے، دل رنجور ہوتا ہے. کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہارا دل کسی دنیاوی معاملے پر غمزدہ ہو، فب کے اعلیٰ جدی الغریب، تو اس معاملے پر آنسو مت بہانا، میرے جد غریب حسین پر آنسو بہانا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشُ، کہ حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا گیا. یہاں پر مجھے یاد ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں آٹھویں امام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ فرزند رسول، گوسفند کو تو پانی پلا کر ذبح کیا گیا، مگر آپ کے جد کو جب ذبح کیا گیا تو پانی نہیں دیا گیا. اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کو چوتھے امام نے یاد کیا تھا، جب کٹے ہوئے جانور کو دیکھا تو امام نے یہی تو سوال کیا تھا کہ اے قصاب، صرف اتنا بتا دے کہ اس جانور کو پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا پانی پلائے بغیر ذبح کیا تھا. اور اس نے کہا، مولا، میں آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ پیاسا ذبح کر دوں، میں نے اسے پانی پلایا تھا پھر اس کے بعد ذبح کیا تھا. امام نے پھر اس کو تو دعائیں دی مگر اپنا رخ کیا کربلا کی طرح اور کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا، آپ پر میرا سلام، یہاں مدینے میں جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، اور ہائے کربلا میں میرا بابا جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا. عزیزان، اسی شہر مدینہ میں کہ جہاں پر چوتھے امام 35 برس تک گریا کرتے رہے، جہاں پر بھی پانچویں امام کی شہادت ہوئی، جہاں پر چھٹے امام کی شہادت ہوئی، اسی مدینہ منورہ سے اگر کوئی امام آپ کو رخصت ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو جگہ تو مدینہ ہی ہے نا، مدینہ کا محلہ بنی ہاشم. آٹھویں امام بھی جب رخصت ہوئے ہیں، 203 ہجری میں شہادت ہوئی ہے چند سال کے بعد، مگر آٹھویں امام جب رخصت ہوئے ہیں تو اس موقع پر آٹھویں امام کی کیا کیفیت ہے؟ امام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا. آپ امام حسین کی رخصت سنتے ہیں کہ 28 رجب کو یہ قافلہ وہاں سے چلا، امام رضا بھی وہیں سے چلے ہیں، اسی محلے بنی ہاشم سے کہ جہاں سے امام حسین کا قافلہ رخصت ہوا ہے، وہیں سے رضا غریب کا یہ چھوٹا سا قافلہ وہیں سے رخصت ہوا. اور جب رخصت ہو رہے تھے آٹھویں امام، تو امام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ کہا کہ جتنا مجھے دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو، اس کے بعد مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اگر مجھے دیکھ کر آنسو بہانا چاہتے ہو تو آنسو بہا لو، اس کے بعد مجھے تم دیکھ نہیں سکو گے. امام بھی جس طرح سے حسین مظلوم مدینہ سے مکہ گئے تھے، اسی طریقے سے امام رضا بھی پہلے مدینہ سے مکہ گئے. مکہ معظمہ جب امام گئے ہیں تو امام کا 5 سالہ فرزند امام تقی جواد ساتھ میں تھا. ہجر اسماعیل کے بعد امام نے طواف کیا، عمرے کے مراسم انجام دیے، اور جب رخصت ہونا چاہتے ہجر اسماعیل، آپ میں سے وہ احباب جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں ہجر اسماعیل سے کیا مراد ہے، وہاں پر پانچویں آٹھویں امام کے فرزند امام تقی جواد بیٹھ گئے اور اٹھ نہیں رہے، وہاں سے کھڑے نہیں ہو رہے، یہاں تک کہ امام کے غلام نے آ کر اٹھانا چاہا اور کہا کہ فرزند چلیے، اب بابا تو آگے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلیے. تو امام جواد کیا کہتے ہیں، 5 سال کا سن ہے، امام کیا کہتے ہیں، امام یہ کہتے ہیں کہ خدا مجھے اٹھائے تو اٹھائے، میں خود سے تو نہیں اٹھنا چاہتا. یہاں تک کہ امام رضا خود وہاں پر تشریف لائے اور کہا کہ فرزند کیا بات ہے، کہا بابا میں کیسے یہاں سے اٹھوں، مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے اٹھنے کا نتیجہ آپ سے جدائی ہے، اب اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں گے اور میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں سے ایسے رخصت ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی الوداع کہہ کر رخصت ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے واپس نہیں آنا، اے بابا جان میں کیسے یہاں سے اٹھوں. اس موقع پر امام رضا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ ہاں بیٹا، مگر مشیت پروردگار یہی ہے. اور اس موقع پر امام جواد گئے اور یہاں سے امام گئے خراسان 203 ہجری میں، جب وہ وقت آیا کہ مامون رشید زہر دینا چاہتا ہے، ابا سلط حروی، یہ آٹھویں امام کا غلام ہے. سنیے آٹھویں امام کا غلام. امام کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مامون کے پاس, جب میں واپس آؤں اور اگر میرے سر پر ابا موجود ہو تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا گیا, پھر مجھ سے کوئی بات مت کرنا, پھر بس میں حجرے میں جاؤں گا اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کروں گا. امام گئے, ایک روایت کے مطابق انگور میں زہر دیا گیا جو زیادہ مشہور ہے, اور دوسری روایت کے مطابق انار میں زہر دیا گیا. اور امام جب واپس آ رہے تھے تو امام کے سر پر ابا موجود تھی, سر ڈھکا ہوا تھا. ابا صلت حروی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ امام کی یہ کیفیت ہے تو امام تو پہلے ہی بتا چکے تھے, میں نے امام سے کوئی گفتگو نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. امام گئے اپنے حجرے میں اور اپنے بستر پر اپنے پیروں کو دراز کیا, لیٹ گئے, اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے لگے. کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا, ایک خوبصورت بچہ جس کے بال گھنگریالے تھے, وہ اچانک مجھے گھر میں نظر آیا. تو میں نے اسے سوال کیا, اے فرزند آپ کون ہیں اور یہاں پر کیسے آ گئے؟ وہ مجھے جواب دیتا ہے, آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ خدا جو مجھے مدینے سے توس لا سکتا ہے وہ کیا گھر کے اندر نہیں لا سکتا؟ میں نے کہا مگر آپ ہے کون؟ کہا میرے بابا کہاں ہیں, میں ان کا پسر, میں ان کا فرزند, تقی جواد ہوں, مجھے بتاؤ میرے بابا کہاں ہیں. کیا فرزند وہ اس کمرے میں ہے؟ اور وہ جب فرزند گیا ہے اس کمرے میں تو میں نے دیکھا کہ آٹھویں امام جو کچھ دیر پہلے زہر کے اثر سے بیتاب تھے, بے چین تھے, تڑپ رہے تھے, مگر جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا اپنی باہیں پھیلا دی, اپنی باہیں پھیلا دی. اور مجھے لگا کہ جیسے ہی سینے سے لگایا ہے اپنے فرزند کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آٹھویں امام زہر کے اثر کو بھول گئے. ہاں واقعاً اگر باپ کے وقت آخر اس کا بیٹا اس طرح سے آ جائے, وہ اپنے کرب کو بھلا دیتا ہے, وہ اپنی پریشانیوں کو بھول جاتا ہے, اسے اپنا وارث نظر آتا ہے, اس کے دل کو سکون بھی آ جاتا ہے, چین بھی آ جاتا ہے. عزیزان ہم ایام عزام ہیں, ہم ایام عزام ہیں, مجھے بتائیے کہ یہاں سے کیا ہمیں کربلا تک جانے میں کوئی دقت اور زحمت ہے؟ کوئی دقت اور کوئی زحمت ہے؟ ہمیں روایت کے اندر اتنا ملا کہ آٹھویں امام کے پاس ان کا بیٹا آیا ہے وقت آخر, آٹھویں امام کو تو نہیں جانا پڑا. امام تقی جواد نے آ کر اپنے بابا کو سلام کیا, امام نے اپنے سینے سے لگایا اور بڑے اطمینان کے ساتھ وصیتیں کیں, اسرار امامت تعلیم کیے, جو کہنا تھا کہا. اے مولا رضا آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے وقت آخر آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا ہے, مگر مولا آپ سے کہاں چھپا ہوا ہے؟ جب کربلا میں آپ کے جد حسین تنہا رہ گئے تو اس موقع پر کوئی نہیں تھا کہ جو حسین کے پاس آتا. کیا حسین کے بیٹے کربلا میں نہیں تھے؟ حسین کے تین بیٹے کربلا میں موجود تھے, علی اکبر بھی تھے, علی اصغر بھی تھے, علی زین العابدین بھی تھے. مگر عجیب ماجرا کربلا کے مقتل میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ تینوں بیٹوں کے پاس حسین کو جانا پڑا, حسین کے پاس کوئی بیٹا نہیں آ سکا. یعنی عجیب ہے کہ جوان بیٹا گھوڑے سے گرے اور یہ پکارے یا بتا علیک منی سلام, اے بابا میرا سلام قبول کیجئے. گویا علی اکبر یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بابا آپ زحمت نہ کریں, آپ مت آئیے, مگر حسین گئے علی اکبر کے پاس اور علی اکبر کی آخری باتیں سنی ہیں. اور چھوٹا بیٹا علی اصغر وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ آ سکے, حسین خود اپنی آغوش میں لے کر مقتل میں گئے. یہ دو بیٹوں کا معاملہ ہوا, مگر وہ علی زین العابدین وہ اتنا بیمار ہے کہ حسین آتے ہیں اپنے وقت آخر اور سید سجاد کے پاس آ کر وصیتیں کرتے ہیں. سجاد اٹھ کر بابا سے کچھ نہیں کہہ سکتے, حسین آ کر کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹا جب وطن واپس جانا ہماری وصیت یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہنا شیعتی ما ان شربتم ما ازبن فذکرونی, اے ہمارے چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمے تم بے غریب او شہید فندبونی, اور اگر سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا, اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا. اور آخری وصیت کہ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, اے ہمارے چاہنے والوں کاش کہ تم اثر عاشور ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. کیا دیکھتے؟ کہ کئی فاس تسخیل تفلین, کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. ابو ارحمونی پانی تو نہ آیا, تین بھال کے تیر سے میرے اصغر کو سیراب کیا گیا. مان